کریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں. آپ سلسلے میں آخر تک شامل رہیں گے تو مختلف موضوعات سے متعلق اہم معلومات حاصل ہوگی. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جس کا مفہوم ہے تم مجھ پر درود بھیجو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابتداءً مفتی صاحب سے میں پہلا سوال یہ عرض کروں گا, حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اب جیسے بیرون ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے, ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے لیکن ظاہر کنڈیشن مختلف ہے, کہ ہمارے ملک میں دینی شعور کے حوالے سے ایک اللہ کی رحمت سے گہما گہمی ہمیں نظر آتی ہے. جب کوئی غیر مسلم آتا ہے کسی کے پاس کہ مجھے مسلمان ہونا ہے, تو بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اب یہ مسلمان ہونا ہے تو کس طرح مسلمان کرنا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں نا. تو اولاً یہ کہ کرنا کیا چاہیے اگر کوئی کسی کے پاس آئے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے, اولاً تو یہ. دوسرا یہ کہ اب اس کو مسلمان کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس حوالے سے ارشاد فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہی ایک ذریعہ نجات ہے.
بے شک
تو جو مسلمان ہیں انہیں اپنے اسلام پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس اسلام کی بقا کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. اب اگر کوئی دوسرا شخص جو کہ مسلمان نہیں ہے ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے کہ وہ ایک راہ ہدایت کی طرف آ رہا ہے, راہ راست کی طرف آ رہا ہے, اور اسے فوری طور پر جو ہے وہ اسلام قبول کروا دینا چاہیے.
ٹھیک ہے.
اب اسلام قبول کروانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں.
صحیح.
زبان سے اقرار جو ہے وہ کرنا ہے, دل میں تصدیق ہو, سچے دل سے بندہ وہ بات کرے اور زبان سے اس بات کا اقرار کرے گا تو وہ تو کوئی بھی مسلمان کروا سکتا ہے.
صحیح.
تو کوئی بھی مسلمان جب اس کے پاس کوئی غیر مسلم آتا ہے تو وہ اسے فوراً کلمہ پڑھا دے کہ بھائی آپ کلمہ پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا, اب اگر مثال کے طور پہ وہ عربی زبان نہیں جانتا
صحیح.
یا اس کا تلفظ درست طریقے سے ادا نہیں کر پاتا تو اب بھی پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے. کلمے کا ترجمہ تو ہر مسلمان کو ہی معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. تو یہ اس کی جو بھی لینگویج بنتی ہے, نیٹو لینگویج, مادری زبان جو بھی بنتی ہے, آپ اس میں جو ہے اس کو ایکسپلین کر دیں کہ آپ یہ الفاظ کہہ لیں
صحیح.
تو وہ اپنی مادری زبان میں بھی اگر اسلام قبول کر لے گا, کلمہ پڑھ لے گا, تو ایسی صورت کے اندر وہ مسلمان ہو جائے گا.
ٹھیک ہے.
تو ایسے وقت میں امام صاحب کے پاس یا مفتی صاحب کے پاس یا عالم صاحب کے پاس کسی کے پاس لے کر جانا یہ جائز نہیں ہے, بلکہ جب یہ شخص جو ہے وہ کلمہ پڑھا ہی سکتا ہے تو اب اس کا اتنی دیر, کیونکہ جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا, اسلام کو قبول نہیں کر رہا, کلمہ پڑھنے سے مطلب اسلام کو قبول نہیں کر رہا, اس نے ارادہ ظاہر کیا ہے کہ میں نے مسلمان ہونا ہے لیکن اب تک اس نے اس پر عمل نہیں کیا, تو اب جو آپ اس کو لے کے مختلف جگہوں پر گھوم رہے ہیں گویا آپ اس کے اتنی دیر تک کفر پر باقی رہنے کو آپ راضی ہو رہے ہیں.
صحیح.
کیا پتا اس عرصے میں ہی اس کا انتقال ہو جائے.
صحیح.
تو اس لیے اگر کوئی اس طریقے سے جان بوجھ کر کرتا ہے تو اس پر خود بھی حکم کفر بنتا ہے کہ
صحیح.
کفر پر راضی ہونا یہ بھی کفر ہے.
صحیح.
تو ایسا ہرگز ہرگز نہ کیا جائے. جب بھی کوئی آئے تو سمپل طریقہ آپ کلمہ پڑھا دیں اسے.
صحیح.
اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سمپل الفاظ کے اندر اسلام کی کچھ وضاحت کے بھی میں اللہ اور اس کے رسولوں پر, فرشتوں پر, اس کی تمام کتابوں پر ایمان لایا اور اسلام کے علاوہ تمام دینوں سے بیزار ہوا.
ٹھیک ہے.
اچھا, پھر اگر وہ جو دین اس کا تھا پہلے یہودی تھا یا عیسائی تھا یا جو بھی تھا، اس کا خاص طور پہ وہ اقرار کر لے کہ بھائی میں اپنے فلاں باطل مذہب سے توبہ کرتا ہوں،
صحیح،
اور میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اور سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں،
صحیح.
اب مختلف مذاہب کے اندر مختلف برے عقیدے ہیں جو کہ شرک سے متعلق ہیں، اور اسلام ان کا کلا کرما کرتا ہے، اسلام ان سے منع کرتا ہے، تو اب وہاں پر پھر مزید اس کو تھوڑا سمجھایا جائے.
صحیح.
مثلاً کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے بیٹے ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے بندے اور رسول ہیں.
صحیح.
تو یوں اس کو جو ہے وہ بتایا جائے. ہاں، اتنی آپ نے اسلام. اب اس کے بعد مزید دینی معلومات کے لیے، عقائد سے متعلق اور اعمال سے متعلق، اس کے لیے آپ جو ہے وہ کسی عالم دین کے پاس لے کر جائیں تاکہ وہ تسلی اور تشفی کرے. ہاں، ایک میٹر اور آتا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص آپ سے آ کے یہ کہتا ہے کہ مجھے اسلام کے بارے میں، غیر مسلم ہے، وہ آپ سے آ کے کہتا ہے کہ مجھے کچھ بات چیت جو ہے وہ کرنی ہے، میرے کچھ اشکالات ہیں، پہلے وہ حل ہوں گے تو میں جو ہے وہ اسلام قبول کروں گا.
ٹھیک ہے،
تو اب آپ اس کو کسی عالم دین کے پاس ہی لے کر جائیں، کیونکہ عام آدمی کے لیے ان اشکالات کو دور کرنا ممکن نہیں ہوتا یا مشکل ہوتا ہے لا علمی کے باعث. اور پھر یہ نہ کریں کہ اس کے اشکالات آپ سن لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان اشکالات میں پتہ اللہ اس کے ذہن سے تو ان اشکالات کے جوابات ختم ہو گئے، لیکن شیطان ان اشکالات میں سے کوئی اشکال آپ کے ذہن میں بٹھا دے جو آپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے.
ٹھیک ہے،
تو خود وہ اشکالات ہرگز نہ سنیں. ہاں، ایسے وقت میں آپ کسی عالم دین، مفتی صاحب کے پاس اسے لے جائیں اور اس کے اشکالات کا ازالہ کروائیں، تو انشاءاللہ ازالہ ہو جائے گا، تو توفیق الہی شامل حال ہوگی، تو وہ مسلمان ہو جائے گا. تو یہ مستمام جو ہے وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہر مسلمان جو ہے وہ کسی بھی دوسرے شخص کو کلمہ پڑھا سکتا ہے، اسلام قبول کروا سکتا ہے. اگر عربی زبان میں بھی کلمہ نہیں وہ پڑھ سکتے، تو آپ ان کی مادری زبان میں ہی انہیں اسلام قبول کروا سکتے ہیں.
مدنی چل کے ناظرین، آپ نے سنا دیکھا کہ مفتی صاحب نے ایک تفصیلی جواب اس حوالے سے ہمیں ارشاد فرما دیا کہ غیر مسلم کو مسلمان کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں شرعی حکم کیا ہے جو اس کو گھماتے پھراتے ہیں. اس حوالے سے جواب عطا فرمایا. مزید انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آئیے، آپ کا جو ویڈیو سوال ہے اس کو ہم شامل کرتے ہیں.
میرا نام سجیر اتاری ہے، میں جامعہ المدینہ پریس کوٹ میں پڑھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟
جی حضور، فرشتوں کی تعداد
اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تمہارے رب کے لشکروں کو نہیں جانتا مگر وہ خود.
سبحان اللہ،
فرشتوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. البتہ علماء نے یہ احادیث مبارکہ میں یہ ذکر کیا گیا کہ آسمانوں میں چار انگل بھی جگہ نہیں جہاں فرشتے نے سجدے میں پیشانی نہ رکھی.
اللہ،
اس سے اندازہ کر لیں. حتیٰ کہ جو کرامن کاتبین ہیں، جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے جو نامہ اعمال لکھنے پر جو ہیں، تو وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں کہ مولا تو نے ایک ڈیوٹی دی تھی، وہ ڈیوٹی جو ہے وہ قبول ہو گئی، بندہ جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے، اب ہم جو ہے وہ کہاں جائیں.
ٹھیک ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے آسمانوں میں آنے کا یعنی ان کا سوال ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے آسمان بھرے ہوئے ہیں. پھر زمین کا سوال کرتے ہیں تو فرماتا ہے میری زمین بھی بھری ہوئی ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کی قبر پر جا کر ہی اس کے لیے استغفار کرو، اور اگر بندہ کافر ہوتا ہے تو فرماتا ہے کہ اس کی قبر پر ہی اس کے اوپر لعنت کرتے رہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد بے شمار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں. یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ زمین آسمانوں کے سامنے جو ہے بہت چھوٹی، اور پھر ہر آسمان اپنے دوسرے آسمان، یعنی دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں کئی گنا زائد، دوسرا تیسرے کے مقابلے میں اس سے بڑا، تیسرا اس کے مقابلے میں جو ہے وہ چوتھا اس سے بڑا. اور یہ تمام آسمان کے بارے میں فرمائیں گے کہ آسمان کا کوئی چار انگل جگہ ایسی نہیں جہاں پر فرشتے نے سجدہ میں سر نہ رکھا ہوا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تعداد اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں.
اگلا ویڈیو سوال دیں گے.
میرا نام محمد اویس اتاری ہے، میں برافیڈ یو کے جامعہ المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال ہے یہ کہ عموماً ہم عرش کے بارے سنتے ہیں، مگر عرش کدھر ہے اور کتنا بڑا ہے؟
جی حضور، عرش کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں.
عرش الہی جو ہے وہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اور وہ اس قدر بڑا ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو گھیرے ہوئے.
ٹھیک.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق یہ عرش ہے کہ زمین و آسمان نہ فقط ایک ایک بلکہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں. اور فرمایا کہ اس کے پائے یاقوت کے ہیں.
اللہ.
اور کل قیامت کے دن اس کو اٹھانے والے فرشتوں کے بارے میں فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اور اٹھائیں گے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن آٹھ فرشتے, اور ان فرشتوں کے پاؤں سے زانوں تک کا درمیان کا فاصلہ 500 برس کی راہ کا ہوگا.
اللہ.
وہ جو آٹھ فرشتے اٹھائیں گے ان فرشتوں کا بتا دیا گیا کہ ان کے پاؤں سے زانوں تک کا درمیان کا فاصلہ 500, جب اس کو اٹھانے والے فرشتے اتنے بڑے
بڑھیں گے
تو اندازہ کیا جائے کہ عرش الہی کا خود کیا عالم ہو.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت, اس کی شان کو حقیقت یہی ہے کہ پہچاننے کے لیے جو باتیں ہم سن رہے ہیں اور جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, یعنی اس پر ایمان لانے کے لیے یہی باتیں کافی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اپنی رحمت سے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے اس پر ہمیں استقامت دے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے. آڈیو سوال ہم شامل کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی جناب, محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں, ہند کے راجستھان کے نمبر شہر سے. جی جناب, میرا سوال یہ تھا کہ نماز اثر کی جو چار سنت اور نماز عشاء کی جو چار سنت جو کہ غیر مقدہ ہیں, کیا ہم اس کی جگہ ہماری قضاء عمری ادا کر سکتے ہیں؟
جی, غیر مقدہ سنت ہے.
جی ہاں, بالکل ادا کر سکتے ہیں, بلکہ جن کے ذمے قضاء نمازیں ہیں ان کو یہی کہا گیا کہ وہ سنن مؤکدہ کے علاوہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کی جگہ پر اپنی قضاء عمری ادا کرے. کیونکہ جب تک انسان کے ذمے میں قضا نماز باقی ہو تو نفل قبول نہیں ہوتا, وہ معلق رہتا ہے.
صحیح.
تو اس لیے نوافل کی جگہ پر بھی اور سنت غیر مؤکدہ کی جگہ پر بھی اپنی قضا نمازیں ادا کریں. ہاں, سنت مؤکدہ ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ سنت مؤکدہ کے ترک کی عادت بنا لینا گناہ ہے. تو سنت مؤکدہ مکمل پڑھی جائیں گی.
صحیح.
ہاں, سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کی جگہ پر اپنی قضا نمازیں ادا کریں.
اس میں ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے, قضا عمری کا طریقہ. اگر آپ اس کو حاصل کر لیں گے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ موجود ہے, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو مزید آپ کو اس حوالے سے معلومات حاصل ہو جائے گی. مزید کال.
اسماعیل شاہد اتاری تار والا بورے والا سے بول رہا. اگر ایک آدمی کا ٹریکٹر ہے, میں اس کو 50,000 روپے دے دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں اپنی زمین میں ہل چلاتا رہوں گا جب تک تمہارا ٹریکٹر رہے گا, جب تم بیچ لو تو مجھے میرے 50,000 روپے دے دینا, اس میں کوئی شرعی یا غیر شرعی وجہ ہے تو بچا دیں, مہربانی کر کے.
50,000 روپے کے عوض کسی کا ٹریکٹر جو ہے وہ لے لینا, اور عوض تو نہ کہیں, یعنی کہ اس کے بدلے میں تو کوئی کرایہ دیا نہیں جا رہا, مفت میں جو ہے وہ حاصل کرنا. تو دیکھیں, قرض کے اوپر کوئی بھی نفع حاصل کیا جائے گا جو کہ مشروط ہوگا قرض میں, تو وہ سود ہوگا, اور سود حرام ہے. کہ حدیث پاک میں فرمایا کلو قرضن جر منفی اتنفا ہوا ربا, ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے وہ سود ہے. دیکھیں, حدیث میں فرمایا کہ نفع منفعت کھینچ لائے.
صحیح.
تو یہ ضروری نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرض دے کر کسی کو 50,000-51,000 لیں گے تو یہی سود ہے. یہ بھی سود ہے, لیکن اگر آپ یہ شرط لگاتے ہیں کہ بھئی قرض کے بدلے میں میں آپ کی موٹر سائیکل استعمال کروں گا,
ٹھیک ہے,
قرض کے بدلے میں میں آپ کا ٹریکٹر استعمال کروں گا, قرض کے بدلے میں ایسا کرنا کہ تم میرے گھر میں مفت رنگ کر دینا,
صحیح,
تو یہ بھی آپ منافع حاصل کر رہے ہیں اس قرض کی وجہ سے جو قرض میں مشروط ہیں, تو یہ بھی سود ہیں اور حرام ہے. ایسی صورت کے اندر لازم ہے کہ جو بھی نفع حاصل کیا ہے یہ, یعنی اس کی جو قیمت جو بنتی ہے وہ اس کو واپس کیجیے.
جی,
قیمت سے مراد اجرت جتنی بنتی ہے اس کے, یعنی اگر ویسے کرائے پر لیتے تو کتنا بنتا, تو اتنی وہ کرائے
واپسی. جی, اگلی کال.
جی مفتی صاحب, کے بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں مسواک صرف کر سکتی ہیں یا نہیں؟
اسلامی بہنیں مسواک,
اسلامی بہنیں مسواک کر سکتی ہیں. ان کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے وہ مردوں کے لیے ہے. آئیے فرمایا کہ اسلامی بہنوں کے لیے, چونکہ ان کے جو ہے وہ مسوڑے وغیرہ کمزور ہوتے ہیں, تو اس کی جگہ وہ مسی یا اس طرح کی جو دیگر چیزیں آتی ہیں جس سے ان کے دانتوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو, وہ استعمال.
ایس ایم ایس جو موصول ہو رہے ہیں اس میں ہمیں یہ ہوا, کیش پرائز بونڈ کا جو کام ہے کرنا کیسا؟
کہ پرائز بانڈ کی خرید و فروخت کرنا یہ تو جائز ہے. اب کیش پرائز بانڈ خرید و فروخت کے اوپر میرے خیال سے یہ جب قرآن دازی کے ٹائم قریب آنے لگتا ہے تو کچھ زیادہ قیمت میں بکتا ہے, اگر قانونی اعتبار سے یہ زیادہ قیمت میں بیچنا الاؤ نہیں ہے تو ایسی صورت میں شرعاً بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے,
اور اگر قانوناً اجازت ہے تو پھر بھی فقط ہاتھوں ہاتھ یعنی نقد جو ہے وہ یہ خرید و فروخت جائز ہے, ادھار جائز نہیں.
ٹھیک. اچھا, مساجد میں اور اسی طرح مدنی چلنے کے جو سلسلے ختم ہوتے ہیں اس میں صلاۃ والسلام کا بھی بعض سلسلے میں اہتمام ہے, تو جو گھروں پر ہوتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے, کیا وہ اس میں شریک ہوں؟ یا
گھر والے بھی جو ہے وہ شریک ہوں تو بہتر ہے, جس طرح جو ہے وہ مجلس کے اندر بقیا میں شریک ہوئے ہیں, صلاۃ والسلام بھی جو ہے وہ ایک مجلس کا حصہ ہی ہے اور ایک مبارک جو ہے وہ کام ہے, تو اس میں بھی شامل ہوا جائے. اس کے بعد عموماً دعا بھی ہوتی ہے, یا گھروں میں ویسے اپنی محفل کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی شامل ہو. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے صحیح کہہ رہے ہیں کہ مدنی چینل پہ سے کوئی اجتماع ذکر و نعت ہو رہا ہے تو اب بیان جو ہے وہ سن لیا, اب اس کے بعد جو ہے وہ چل دیے, تو جائز تو ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ پورے اجتماع کی نیت سے اگر بیٹھے ہیں تو پورے اجتماع میں ہی شریک ہوں, صلاۃ والسلام تک شریک.
لیکن یہاں جو شرکت ہوگی وہ شرعاً اس کا حکم کیا ہوگا؟
ہاں جی, یعنی واجب نہیں ہوگی اس پہ, وہ تو جو مسجد کے اندر بھی موجود ہیں ان پر بھی واجب نہیں ہے. صلاۃ والسلام کے اگر اجتماع میں آئے تو صلاۃ والسلام سے پہلے جا نہیں سکتے, جانا تو جائز ہے. بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ثواب جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے صلاۃ والسلام میں بھی شرکت کی جائے.
مدنی چل کے ناظرین, موضوع چل رہا ہے ہمارا بھی عرش سے متعلق گفتگو ہی, غیر مسلم کو جب مسلمان کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے, یہ بھی بیان ہوا. اچھا حضور, یہ ارشاد فرمائے کہ قیامت کا لفظ ہم بارہا سنتے ہیں, اس پر گفتگو ہوتی ہے قرآن و حدیث میں تذکرہ, تو کیا اس کی بھی کوئی اقسام وغیرہ ہیں؟
قیامت کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ تین قسمیں ہیں. ایک قیامت صغرا, فرمایا موت.
ٹھیک ہے,
کہ جو شخص انتقال کر گیا اس کے لیے وہی جو ہے وہ قیامت ہے. اسی لیے فرمایا کہ من ماتا فقد قامت قیامت, جو انتقال کر گیا تو اس کی قیامت تو قائم ہو گئی.
ٹھیک ہے.
دوسری فرمایا قیامت, قیامت وسطی, کہ جب تمام لوگ اس دنیا سے فنا ہو جائیں.
ٹھیک ہے,
اس وقت فقط اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہوگی. اور پھر تیسری قیامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے حشر کے لیے.
ٹھیک,
کہ جب قیامت قائم ہوگی, جو کہا جاتا ہے قیامت قائم ہوگی, کہ حشر ہوگا کہ جو لوگ بھی اس دنیا میں آئے تھے ان تمام کو زندہ کیا جائے گا اور وہ میدان محشر میں حاضر ہوں گے. تو عموماً یہ بعد والے دو کے لیے قیامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور پہلا والا علماء نے فرمایا کہ انسان کی موت اس کے لیے قیامت.
مدنی چینل کے ناظرین, آئیے آپ کے مزید سوالات کو ہم شامل کرتے ہیں.
کہ جب ہم نماز سنت کوئی بھی چار سنتے ہیں یا فرض پڑھتے ہیں, دوسری رکعت میں التحیات کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے, تو بھول کے اگر بندہ کھڑا ہو جائے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟
جی,
دوسری رکعت کے اندر جب بیٹھنا ہے تو اب اگر جب شخص کھڑا ہو گیا تو اب لوٹ کر نہ آئے.
ٹھیک ہے,
بلکہ اب اپنی تیسری رکعت یا چوتھی رکعت پڑھ لے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے.
ٹھیک جی, مزید کون؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مجھے مفتی صاحب سے سوال پوچھنا ہے, کیا بیوہ عورت کانچ کی چوڑیاں اور ناک میں لونگ پہن سکتی ہے؟ دوسری دیگر اسلامی بہنیں ان کو منع فرماتی ہیں.
جی, بیوہ عورت چوڑیاں
عدت میں تو منع ہے زینت کی چیزیں اختیار کرنا, لیکن عدت کے بعد پہننا بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, شرعی اعتبار سے بیوہ بھی پہن سکتی ہے.
ٹھیک جی, ویڈیو سوال.
میرا نام اویس ہے اور میں جامعۃ المدینہ پریس میں پڑھ رہا ہوں. ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, مگر اس کا مطلب کیا ہے؟
جی,
ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے, ہر شے پر قادر ہے, چیز پر قادر ہے. علماء نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں جو شے ہے, اللہ ہر شے پر قادر ہے,
جی جی,
تو شے جو ہے وہ چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اور اس کی مشیت کے تحت داخل ہو.
ٹھیک,
جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تحت داخل نہیں وہ تحت قدرت نہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ ممکنات, جو چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, جو ممکنات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر قادر ہے.
ٹھیک,
جو محال ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحت قدرت داخل نہیں, لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قدرت میں کمی ہے، بلکہ اس چیز میں نقص ہے کہ وہ بارگاہ الہی کے لائق نہیں ہے.
صحیح.
اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، جھوٹ، غیبت، چوری، ان تمام عیوب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. کیوں؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام نہیں کر سکتا تو کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر قادر نہیں. یہ چیزیں ہی اس لائق نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحت قدرت داخل ہوں. تو علماء نے فرمایا کہ دو چیزیں اس سے خارج ہیں، ایک واجب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات.
صحیح.
اللہ کی ذات اور صفات وہ مخلوق نہیں، تو ذات و صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تحت قدرت نہیں ہیں. اور دوسرا فرمایا کہ ممتنع، وہ چیزیں جو کہ شرعی اعتبار سے ممتنع ہیں مکمل طور پر، وہ تحت قدرت داخل نہیں ہو سکتی، جیسے تمام عیوب محالات کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے. تو جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ محال اور واجب کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر.
اگر شوہر اپنی بیویوں کو گالیاں دے اور بیوی جو ہے وہ اس کو برداشت بھی کرتی رہے، تو اس بارے میں آپ کو شوہر کو کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں، گالی دینا تو حرام ہے اور گناہ کا کام ہے، گناہ کبیرہ میں سے. فرمایا کہ سباب المسلمی فسوقن، کہ مسلمان کا گالی دینا یہ جو ہے وہ فسق ہے.
ٹھیک ہے،
شوہر ہو یا بیوی یا کوئی بھی شخص کسی بھی مسلمان کو گالی دیتا ہے تو وہ ایک گناہ کے کام کا مرتکب ہوتا ہے. اچھا، گالی میں پھر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو فحش، اگر وہ گالی فحش ہے تو اس کے اندر مومن کے بارے میں فرمایا کہ مومن فحش گو نہیں ہو سکتا.
صحیح.
دوسرا ایذائے مسلم.
صحیح.
اور بعض گالیاں وہ ہوتی ہیں جس کے اندر حد قذف تک جو ہے وہ لگ جاتی ہے.
صحیح.
کہ بندہ اس گالی کے ذریعے کسی پر تہمت لگا رہا ہوتا ہے.
صحیح.
تو ایسی صورت کے اندر تو اس کے اوپر حد قذف بھی جو ہے وہ شرعی اعتبار سے لازم ہوتی ہے، اگرچہ اس کے قائم کرنے کا اختیار جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے حاکم اسلام کو دیا. تو بہرحال ایذائے مسلم ہے، اور ایذائے مسلم کے بارے میں یہ بات ہر مسلمان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حدیث مبارکہ ہے اور بڑی غور و فکر والی ہے اگر اس کو، یعنی غور کریں. ویسے ہم سنتے ہوئے گزر ہی آتے ہیں کہ فرمایا کہ من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے مجھے ایذا دی، اور فرماتے ہیں جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا دی. تو اندازہ کریں، یہ بقیہ مسلمانوں کے لیے تھوڑی ہے کہ جناب جو ہے وہ باہر والوں کے لیے، یہی احکام ہر مسلمان کے ساتھ ہے، چاہے وہ زوجہ ہو، چاہے زوج ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہمارے کولیگز ہوں، ہمارے ماتحت کام کرنے والے افراد ہوں. اگر ہم بلا وجہ شرعی جو ہے وہ کسی شخص کو ایذا دے رہے ہیں تو کہیں ہم جو ہے وہ اس گناہ میں تو نہیں پڑ رہے، کہیں ہم اس کو ایذا دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تکلیف نہیں پہنچا رہے. یقیناً ایک مسلمان اگر اس انداز سے سوچے گا تو وہ کبھی بھی کسی دوسرے مسلمان کو اس لیے ایذا نہیں دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچے.
اچھا، یہ قرآن مجید میں ایس ایم ایس جو آیا ہے، کہ اب یہ بھی آپ کنفرم کر دیجئے گا قرآن میں ہے یا نہیں، کیونکہ انہوں نے تو قرآن کا حوالہ بھی دیا، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں اور بری عورتوں کے لیے برے مرد. لیکن ہوا یہ کہ ہمارے گھر میں ہماری والدہ، گھر والوں کی طرف ہی مخاطب ہیں یہ، کہ اپنی بہنوں کا رشتہ اس جگہ کر دیا کہ وہ اچھے مرد نہیں ہیں، تو ایسا کیوں ہوا؟ اس حوالے سے ارشاد فرمایا،
قرآن پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، برے مرد جو ہے وہ بروں کے لیے اور بری عورتیں جو ہے وہ برے مردوں کے لیے. اور آگے فرمایا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کے پاک جو ہے وہ پاکوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. اب اس کے برعکس معاشرے کے اندر ہوتا ہے، اس آیت کی تفسیر جو علماء نے بیان فرمائی وہ یہ کہ اصل مستحق یہ ہیں.
ٹھیک
ہے، اصل استحقاق یہی ہے کہ برے جو ہے بروں کے لیے ہی ہوں.
صحیح.
برے کے لیے اچھا نہ تلاش ہو اور اچھے کے لیے برا جو ہے وہ نہ تلاش کیا جائے.
صحیح.
لیکن اگر اس کے برعکس ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے برعکس ہو نہیں سکتا.
قرآن پہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف تو نہیں جائے گا نا یہ؟
نہیں، اللہ تبارک کا وہی کہ یہ ہونا یہ چاہیے کہ اچھے اچھوں کے لیے ہوں اور برے جو ہے وہ برے کے لیے ہوں.
ٹھیک.
اور ایک اگر آپ اوور آل دیکھیں، جنرل بات دیکھیں، تو ایسا بہت پایا جاتا ہے. ایک مشہور یہ کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو ایسا ہوتا ہے کہ جو افراد جیسے ہوتے ہیں ان کو انہی جیسے افراد جو ہے وہ ملتے ہیں، چاہے زندگی کے کسی بھی شعبے میں لے لیں، یہ فقط جو ہے وہ نکاح کے لیے نہیں، اور بھی آپ دیکھ لیں کاروبار کے اندر جو چٹر ہوتا ہے اسے آگے سے بھی جو ہے وہ اس سے بڑا چٹر ملتا ہے. اسی طریقے سے جو پاک نیک ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی دوسرا شخص جو دھوکے باز ہے وہ بھی جو ہے وہ دھوکا نہیں کرتا کہ نہیں یار مولانا صاحب ہیں، نہیں یار حاجی صاحب ہیں، ذرا جو ہے وہ خیال جو ہے وہ رکھیں. تو ایک اوور آل یہ ہے کہ جیسا ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسے ملتے ہیں. تو اگر اس کے برعکس ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں جو بیان کیا گیا وہ غلط ہے. یہ تو ہمارا قصور ہے کہ ہم علم دین سے دوری کے باعث جو ہے وہ جب ان باتوں کا فیصلہ کرنے جاتے ہیں زندگی کے اندر کسی بھی چیز کا، تو اس میں شریعت مطہرہ کے اصولوں کو پیش نظر نہیں رکھتے. اب دیکھیں نا حدیث میں فرمایا کہ نیک سے جو ہے وہ شادی کرو، ہم جو ہے وہ نیک کے بجائے پیسے والے سے شادی کرتے ہیں،
سیرت کی جگہ مال دیکھا جاتا ہے،
سیرت کی جگہ جو ہے وہ مال دیکھا جاتا ہے. جب ہم اس رخ سے ہٹتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ خود ہی پریشانیوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے.
مدین چینل کے ناظرین بہت پیارا جواب دیا، اصل میں مال پر توجہ ہوتی ہے اور سیرت پر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو شریعت پر عمل کریں گے، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر سارے کام ہوں گے تو اس کی برکتیں خود دیکھیں گے. مزید کال.
میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی عورت اسلام کرتی ہے تو ہمیں عورت کے اسلام کا جواب دینا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا.
جی سلام.
نامحرم اگر کوئی عورت سلام کرے تو اس کے سلام کے جواب فقط اتنی آواز سے دیں کہ آپ سنیں، اس کے جواب جو ہے وہ دوسرے کو نہ پہنچے.
ٹھیک ہے،
عورت کو نہ پہنچے.
اگلی کال.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد کے اندر نمازی موجود ہوتے ہیں، پہلے سے کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا سنت وغیرہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیا ان کو سلام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟
جی
وہ سلام کرنے کا موقع محل نہیں ہے، سلام موقع محل سے کیا جائے. جب پتہ ہے دیگر افراد جو ہے وہ اپنی عبادات میں مصروف ہیں تو اب آپ کے سلام کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوں گے اور ان کی اپنی عبادات میں جو ہے وہ خلل واقع ہوگا، اور تو اس لیے سلام نہ کیا جائے. اگر کسی نے کر بھی دیا تو ایسے موقع پر سننے والوں پر اس کا جواب دینا واجب نہیں.
ٹھیک جی اگلی کال.
اگر کوئی اسٹیٹ بینک سے فریش نوٹ لیتا ہے، جیسے کہ 10 والا بنڈل جو ہے کاپی جو ہے وہ 1000 کی بنتی ہے اور باہر اسے وہ 1200 روپے کا سیل کرتا ہے، تو کیا ایسا کاروبار کرنا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اگر ہاتھوں ہاتھ خرید و فروخت ہو رہی ہے تو نوٹوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ کمی بیشی کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ جائز ہے، ادھار جائز نہیں ہے.
ٹھیک جی اگلی کال.
تو میرا موٹر سائیکل کا شروع میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو گاڑی اگر 40,000 کی میں 50,000 میں دے رہا ہوں، یا 45,000 میں دے رہا ہوں، یا 52,000 میں دے رہا ہوں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی.
جی
آپ اپنی چیز کے مالک ہیں، اسے جتنے چاہے زیادہ قیمت میں بیچ سکتے ہیں، جبکہ جھوٹ اور دھوکہ دہی شامل نہ ہو. اگر آپ جھوٹ کہتے ہیں آپ کو وہ پڑی 45 کی ہے اور آپ جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ نہیں جناب مجھے پڑی ہی جو ہے وہ 54 کی ہے، میں 1000 روپے کما کر آپ کو 55 کی بیچ رہا ہوں، تو اب یہ جھوٹ بولنا آپ کے کاروبار سے برکت کو بھی ختم کر دے گا اور یہ جائز بھی نہیں ہے. اور اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جہاں قانونی اعتبار سے ریٹ فکس ہے تو وہاں پر قانون کو جو ہے وہ فالو کیا جائے. اور تیسری ایک بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، یعنی زیادہ قیمت نہ آپ بیچ تو سکتے ہیں اپنا مال، جبکہ جھوٹ اور دھوکہ دہی نہ ہو، لیکن ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اپنا نفع بھی رکھیں مناسب سا اور اس چیز کو سستا کر کے بیچنے میں سامنے والے مسلمان کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں، تو بہتر یہ ہے کہ خیر خواہی جو ہے وہ اختیار کی جائے. اسی لیے امیر السنت فرماتے ہیں کہ جو کم نفع رکھتا ہے اس کی بکری زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ زیادہ نفع رکھنے والے لوگ بیٹھے ہی رہتے ہیں گاہک کی تلاش میں.
ٹھیک اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتا ہے، یقیناً اس کے دل میں اسلام کی محبت بھی ہے، اس کی نیت بھی ہے، لیکن وہ مسلمان ہونے سے پہلے مر گیا تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟
دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ دل میں اسلام قبول کر لیا،
ٹھیک ہے،
دل میں اسلام قبول کر لیا، زبان سے اس کا اظہار نہ ہو سکا،
ٹھیک،
کوئی شخص ملا نہیں، تو اب ایسی صورت کے اندر تو عند اللہ وہ جو ہے وہ مسلمان ہے. اگر دل میں تصدیق قلب جسے کہتے ہیں، جو ایمان کا اہم ترین جز ہے،
ٹھیک
وہ پائی گئی تو عند اللہ مسلمان ہے. اور جس کو موقع ملا کہ وہ تصدیق کے بعد کسی کے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتا اور پھر بھی اس نے ظاہر نہیں کیا، تو اب ایسی صورت کے اندر اسے جو ہے وہ کافر ہی قرار دیا جائے گا.
ٹھیک ہے,
تو اگر کسی کو وقت ہی نہیں ملا, دل میں اس نے جو ہے وہ سچے دل سے اسلام قبول کر لی, ایک یہ کہ اسلام قبول نہیں کیا, اسلام کو اچھا سمجھتا تھا کہ ہاں اسلام اچھا ہے ہونا چاہیے, تو ایسے کئی چیزیں ہیں, کیونکہ اسلام ہے ہی ایسا دین کہ جس کی اچھائیاں ہر ایرے غیرے پر ہر شخص پر جو ہے وہ واضح ہیں.
صحیح.
یعنی جو اپنا ہے اس پر بھی ہیں, جو غیر ہے وہ بھی اسلام کی خوبیوں کا معترف ہے.
ٹھیک ہے,
تو فقط خوبیوں کا معترف ہونا یہ کسی کو مسلمان نہیں بنا دے گا جب تک کہ سچے دل سے اسلام قبول نہ کرے.
ٹھیک, مزید کال.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہماری دکان ہے لہنگوں کی, ہم لہنگے کرائے پہ دیتے ہیں, تو جب کوئی کسٹمر بکنگ کروائے تو ایڈوانس وغیرہ دیتے ہیں, تو کیا ہمارا ایڈوانس واپس کرنا چاہیے یا نہیں اگر کوئی کینسل بکنگ کروائے؟ برائے کرم شرعی رہنمائی فرما دیں.
کئی چیزوں کے اندر ہے کہ آپ جو ہے وہ بکنگ کینسل جو ہے وہ کرواتے ہیں, بلکہ ہمارے ہاں تو ایک طریقے سے عرف آپ بنا ہوا ہے کہ ایڈوانس جو ہے وہ ضبط ہی کیا جاتا ہے, واپس نہیں کیا جاتا. لیکن یہ دو طرفہ بات ہے. دیکھیں, اولاً تو آپ نے جب کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کو پورا کریں.
صحیح.
ایگریمنٹ تو پھر بھی دور کی بات ہے, اسلام تو وعدوں کو پورا کرنے کا کہتا ہے, اور خاص طور پہ اوفو بالعقود, عقود جو ایگریمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کا جو ہے وہ کہتا ہے. تو جو ایگریمنٹ ہے اس کو پورا کریں. بلا وجہ شرعی اگر کوئی ایگریمنٹ توڑتا ہے تو یک طرفہ تو پہلی بات ہے ٹوٹ ہی نہیں سکتا ایگریمنٹ. ایگریمنٹ جب ہوا دو طرف سے ہے تو پھر دونوں طرفوں سے ہی باہمی رضامندی سے وہ فسخ ہوگا, کینسل ہوگا. بہرحال اگر جو ہے وہ جب کوئی شخص کہنے آتا ہے کہ بھائی مجھے یہ چیز نہیں چاہیے, اب میں اس کو کینسل کرتا ہوں, اور آپ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں, تو اب جو اس کا ایڈوانس ہے وہ ضبط کرنا جائز نہیں ہے, وہ آپ کو واپس ہی کرنا ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ دوبارہ آتا ہے تو آپ آئندہ کے لیے اس سے اس کی قیمت جو ہے وہ زیادہ چارج کر سکتے ہیں کہ بھائی پچھلی دفعہ آپ نے جو ہے وہ کینسل کیا تھا, اس دفعہ اس کی جو چارجز بنتے ہیں وہ نارمل تو 5000 بنتے ہیں لیکن میں آپ سے 6000 لوں گا. تو اگر یہ کہا تو اس میں کوئی حرج نہیں.
انکل نے ایس ایم ایس آیا کہ 20000 روپے دیے تھے امی کو, اب 40000 روپے مانگ رہے ہیں کچھ عرصے بعد, کیا کیا جائے؟
اب یہ تو دیے جب تھے تو کیا بات ہوئی تھی نا. اب اگر اس وقت جو ہے وہ لے لیے کہ ٹھیک ہے میں اس کے اوپر سود ادا کروں گی, تو اولاً تو یہ اس وقت مسئلہ پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے یہ ایگریمنٹ کیا ہی کیوں, حرام ہے واضح طور پر, سود ہے اور حرام ہے. اور اب کر لیا تو اب بھی بہرحال توبہ لازم ہے, اور وہ دینا اور لینا جائز نہیں ہے. دیگر افراد کو بٹھا کر یا انہیں خود ہی بتا دیں, سمجھا دیں کہ دیکھیں یہ سود ہے یہ حرام ہے, تو اس لیے آپ بھی اس کے لینے میں گناہگار ہوں گے اور میں دینے میں بھی گناہگار ہوں.
اچھا, یہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں دے تو سکتی ہوں آپ کو لیکن یہ حرام ہے؟
نہیں, کہ دے کس طرح سکتی ہیں. اصل یہ کہ دیکھیں معاملات جب بگڑتے ہیں, جب لوگوں کو نقصان ہوتا ہے,
صحیح ہے,
یا کوئی ایسی چیز میں پھنس پڑتے ہیں. حالانکہ در حقیقت پوچھنا تو کب چاہیے تھا, جب آپ لے رہے تھے.
ٹھیک ہے,
آپ اس وقت پوچھتے کہ بھئی یہ
20000
پہ 40 کا تقاضا کر رہے ہیں, کیا میں لے سکتی ہوں یا نہیں؟ اس وقت تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ضرورت ہے بس, ٹھیک ہے آپ جیسے تیسے دے دیں, دیکھا جائے گا ہم کر لیں گے. اور پھر بعد میں جب دینے کی باری آتی ہے تو اب بھی اس طور پہ نہیں کہ یہ حرام ہے اس لیے ہم نے بچنا ہے, بلکہ مال جو جا رہا ہے اس کو بچانے کے لیے. تو یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہی جو ہے وہ ہمیشہ ہو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے اور اس کے احکامات کی روشنی میں ہی اپنی زندگی گزارنی.
وضو میں اگر کوئی فرض رہ جائے جیسے ناک میں ناک صاف کرنا, تو اس سے وضو ہو جائے گا؟
اولاً تو ناک صاف کرنا کیا وضو کا فرض ہے؟ وضو کا فرض تو نہیں ہے. ہاں, غسل میں ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے. تو اگر کوئی فرض رہ گیا ناک کے علاوہ, کوئی مثلاً جو ہے وہ کوہنیاں جو ہے وہ دھلنا رہ گئیں یا کچھ دھلنا رہ گئیں, تو وضو تو مکمل نہیں ہوگا. ہاں, اب اگر بعد میں یاد آیا تو فقط اس عضو کو بھی اگر دھو لیا تو وضو مکمل ہو جائے.
ٹھیک. میں نماز نہیں پڑھتی, کچھ رہنمائی فرمائیں.
نماز نہ پڑھنا تو حرام اور کبیرہ گناہ ہے. یہاں تک فرمایا گیا کہ جو شخص نماز قضا کرے گا جہنم کے اسی دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جائے گا جس سے اس نے جہنم میں داخل ہونا ہے. تو نماز قضا کرنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, ان پر اولاً غور کریں. سستی ہے, پاکی ناپاکی کے معاملات ہیں, تو اس سے متعلق جو ہے وہ شرعی احکام حاصل کریں کہ ان کو کچھ سستی ہے تو اس کو دور کریں.
صحیح.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نماز کے انعامات رکھے ہیں ان کی جو ہے وہ ان احادیث طیبہ کو پڑھیں, اور جو عذابات نماز قضا کرنے پر ان کو جو ہے وہ بار بار پڑھیں اور سنیں. تاکہ اس سے گناہ سے جو ہے وہ باز آئیں اور نیکی کی طرف آگے جائیں اور نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں.
زکوٰۃ کی فیصد کیا ہے، شرح کیا ہے؟
زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% جو ہے وہ لازم آتی ہے، 40واں حصہ کہلاتا ہے، اور وہی 40واں حصے کو اگر آپ پرسنٹیج میں لے کر آئیں تو 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ٹوٹل مال پر لازم ہوتی ہے.
نماز جنازہ کسی بھی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، میت سامنے ہو یا نہ ہو؟
نماز جنازہ کے لیے میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، اور نماز جنازہ مسجد میں نہیں ہوتی، نماز جنازہ مسجد سے باہر ہوتی ہے، یا تو فنائے مسجد میں ہوتی ہے یا خارج مسجد میں ہوتی ہے. بہرحال سامنے میت کا ہونا ضروری ہے کہ امام کے سامنے میت ہو. غائبانہ نماز جنازہ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے.
مدی چل کے ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہو چکا، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم نے شامل سلسلہ کیے، کالس وغیرہ بھی لیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.